تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات وہی اپنے طویل موضوع کا باقی ماندہ حصہ آج مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اب تک ہم نے قرآن کریم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی. ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور وہ اس حد تک پہنچ گیا جو آج ہمارے سامنے ہے, یہ بگاڑ بے وجہ اور اتفاقی نہیں ہے. یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے اسی سے. حدیث شریف میں آتا ہے, شاید میں نے کبھی وہ حدیث آپ کو پوری سنائی ہو, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ کیف بکم اذا فسخ فتیانکم وطغی نساؤکم, کہ اس امت کا کیا حال ہوگا اس وقت, یعنی کس قدر پستی میں اور کس قدر تنزل میں یہ امت ہوگی جب دو باتیں پائی جائیں اس امت میں. پہلی بات, اذا فسق فتیانکم, نوجوان گناہ آلود زندگی گزارنے لگے, نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں, نوجوان آخرت سے غافل ہو جائیں. اس امت کے نوجوان دنیا کے راستے پر چل پڑیں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل پر لگ جائیں, کیا حال ہوگا, کس قدر پستی میں ہوگے, کیسے تنزل میں ہوگا یہ معاشرہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کا حال اللہ جانتا ہے. ایک بات تو یہ کہ نوجوانوں کا مزاج بدل جائے, ان کے اندر ایسا برا انقلاب پیدا ہو جائے کہ جو اللہ اور رسول سے دور کرنے والا, آخرت سے غافل کرنے والا, اپنے انجام سے بے خبر کرنے والا, ایسا انقلاب, برا انقلاب ان میں آ جائے. دوسری بات فرمائی کہ بطغا نساؤکم, اور اس امت کی عورتیں سرکش ہو جائیں. نوجوان تو گناہ آلود زندگی گزارنے لگے, ان کو بس اپنی خواہشات نفسانی سامنے ہو, نہ تہذیب نہ تمدن نہ قانون نہ اور کچھ, بس نفسانی خواہشات ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور عورتوں کا یہ حال کہ ان میں سرکشی پیدا ہو جائے. جب یہ دو باتیں امت کے اندر آئیں گی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اور کس قدر پستی اور تنزل کے اندر تم ہو, یعنی دنیا کے اعتبار سے تمہاری کوئی آواز نہ ہوگی, تمہاری کوئی قوت نہ ہوگی، تمہاری کوئی شان و شوکت نہ ہوگی، ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، اور دشمنان خدا تم پر حکومت کر رہے ہوں گے. جب یہ دو باتیں آ جائیں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کا نقشہ دیکھیں اور انصاف کے ساتھ تجزیہ کریں، انصاف کے ساتھ، تو یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کے خلاف نظر نہیں آئے. جس قدر پستی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ نوجوانوں کے اخلاق کا بگاڑ ہے، اس کی وجہ عورتوں کا اور خواتین کا اپنی رائے پر چلنا ہے، سرکشی ہے ان کے اندر، تمرد ہے، نافرمانی. جتنی یہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی معاشرے میں بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا. میرا مقصود اس لیے حدیث سے یہ لمبی ہے، میں نے تو صرف اس کا ایک جز آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. مقصود اس سے میرا یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا، یہ خود نہیں ہوا، یہ ہماری غفلت اور لاپرواہی سے ہوا. عورتوں کے اندر جو یہ چیز پیدا ہوئی، یہ خود نہیں ہوئی، یہ ہماری غفلتوں سے پیدا ہوئی. ورنہ مجال ہے کہ بچے بگڑے؟ اگر ہم پورے طریقے سے توجہ رکھیں تو مجال ہے کہ بچے بگڑ جائیں. بچے اور اولاد وہیں پر بگڑے گی جہاں پر توجہ نہ ہو. عورتوں میں سرکشی وہیں آئے گی جہاں ان کی صحیح تربیت نہ ہو. کیسی بہترین بات آپ نے فرما دی، معاشرے کا بگاڑ اور اس امت مسلمہ کا انحطاط، تنزل اور پستی، مال و دولت کی کثرت یا قلت پر موقوف نہیں، عدد کی کثرت اور قلت پر موقوف نہیں، سامان دنیا کی کثرت و قلت پر اس کا دار و مدار نہیں، اور دوسری چیزوں پر دار و مدار نہیں، دار و مدار اخلاق پر ہے. دار و مدار بہترین اخلاق پر ہے، جس کی تفصیل بہت طویل ہے، اور قرآن نے اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اس پر مدار ہے ترقی کا، دنیا کی ترقی اور آخرت کی ترقی بھی اسی پر ہے. اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے. اخلاق کے اندر اور اللہ کے خوف کے اندر کمی آتی ہے یا بالکل نکل جاتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کے حالات اس سے مختلف نہیں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے بالکل اپنا رکھا ہے گناہ آلود زندگی کو، اور کتنی کثیر تعداد ہے ان خواتین کی کہ جو ہر وقت ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے سرکشی کے اندر مبتلا ہے. کتنی کثیر تعداد. تفصیل تو اس کی بہت ہے، تشریح اگر مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ بھی کئی ہفتے چلے گی کہ عورتوں کی سرکشی سے کیا مراد ہے، اور نوجوانوں کے فسق و فجور اور گناہ آلود زندگی کا نقشہ کیا ہے. لیکن چونکہ یہ موضوع نہیں، میرا تو بس اتنا مقصود تھا اس سے کہ معاشرے کا بگاڑ جو پیدا ہوا، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اور یہیں سے اس کا علاج بھی نکل آیا کہ اگر اس معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو نوجوانوں کو اس انداز پر تربیت دو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے. خواتین کو اور اپنی بچیوں کو اس طریقے سے تربیت دو کہ ان کے اندر اطاعت شعاری کا مادہ زیادہ ہو جائے, معاشرہ ٹھیک ہونے لگے. اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنا معاشرہ بگاڑا, اور یقین رکھیے اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. گمان غالب یہ ہے کہ اس کی مسئولیت اور اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں ہمیں دینا ہو پڑے گی. یہ ایسی بات نہیں, معاشرہ ہم خود بگاڑیں, اپنے گھر کو بگاڑ کر, اپنے اہل خانہ کو بگاڑ کر اپنا معاشرہ ہم تباہ کریں اور اللہ کے یہاں جواب دہی نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگراں ہے. اللہ نے ہر ایک کو تم میں سے نگرانی کرنے والا بنایا ہے. اگر فرد واحد ہے تو وہ اپنی ذات کا نگراں ہے, اگر صاحب زوجہ ہے تو وہ اس کا بھی نگراں ہے, اور اگر اللہ نے اولاد عطا فرما دی ہے تو وہ زوجہ کا اور اولاد کی نگرانی کرنے والا مقرر ہے, اور اگر اللہ نے کوئی منصب اور عہدہ عطا فرما دیا ہے تو وہ اس عہدے کا نگران, اور اگر حکومت دے دی ہے تو وہ پوری قوم کا نگران. کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ہر مومن پر ڈالی. اس نگرانی سے کسی وقت وہ خالی نہیں, کسی حال میں خالی نہیں. حدیث شریف میں ہے کلکم رائی, میں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا نگرانی کرنے والا, ورنہ اصل میں رائی کہا جاتا ہے چرواہے کو جو بکریوں کو جنگل میں چراتا ہے. ہمارے یہاں تو خیر یہ بکریاں چرانے اور پالنے کا سلسلہ بہت ہی کم ہے. اس زمانے میں اور اندرون ملک سندھ اور پنجاب کے اندرونی حصوں میں, ایسے ہی دوسرے صوبوں کے اندرونی حصوں میں دیکھیں آپ جا کر کہ ایک ایک چرواہے کے پاس کتنی سینکڑوں بکریاں اور یہ بھیڑیں وغیرہ ہوتی ہیں جن کی وہ رکھوالی کرتا ہے, رکھوالی کرنے والا. تو رائی کے معنی ہو گیا رکھوالا. رکھوالا کیا مطلب؟ کہ ان کو بچاتا ہے وہ ہر مضر چیز سے, درندوں سے, کیڑے کانٹوں سے اور دوسری چیزوں سے, اور حفاظت کرتا ہے ان جانوروں کے جان کی, ان کے جسم کی, اور ہر اعتبار سے ان کی رکھوالی کرتا ہے. تو آپ نے رائی کا لفظ فرمایا جس کے لفظی معنی ہے چرواہا, اور چرواہے سے مراد ہے رکھوالا. رکھوالے کا مفہوم بہت وسیع ہے, نگرانی کرنے والے کا مفہوم اتنا وسیع نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رکھوالا ہے, اپنی ذات کا پہلے, اپنے زوجہ اور اپنے اہل و عیال کا بعد میں, پھر جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے ان سب کا رکھوالا ہے. فرمایا کہ رکھوالا ہی رکھوالا تو ہے, لیکن ومسئول عن رعیتہ, جن جن چیزوں کا رکھوالا ہے اس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا پڑے گی کہ ہم نے تمہیں زوجہ جیسی نعمت عطا فرمائی. بہت بڑی نعمت ہے حضرت, جب مر جاتی ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں, اور جب لنگورا پھرتا ہے رنڈوا پھرتا ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جو بصورت زوجہ اس نے عطا فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے خیر و متاع المؤمن فی الدنیا المرأة الصالحة, اس دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ مومن کے لیے نیک عورت ہے. اتنی بڑی نعمت کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم فرما رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ ہم نے تمہارے لیے زوجہ جیسی نعمت مقرر فرمائی. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی کہ ایک اجنبی عورت جس سے کوئی تعلق پہلے سے نہیں, جان پہچان نہیں, اس نے صرف دو بول بولنے کی وجہ سے کہ میں نے قبول کیا, میں نے قبول منظور کیا, ان دو لفظوں کی وجہ سے اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہو گئی. بغیر نکاح کے کر کے تو دیکھ لو محبت, محبت پیدا ہوئی, اور محبت بھی کیسی, رحمت, ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ, رحم کا معاملہ کرنے والی محبت پیدا ہوئی. جتنے بھی حضرات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور وہ نکاح کیے ہوئے ہیں ان کو اس کی قدر معلوم ہوگی. اور کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی زوجہ کے پاس جا کر سکون حاصل, سکون ملتا ہے وہاں. دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے, ہزاروں جھمیلوں سے اور دھندوں سے نکل کر آتا ہے, دماغ پریشان ہوتا ہے, گھر میں قدم رکھا, بیوی نے مسکرا کر استقبال کیا اور سلام کیا, تمام کلفتیں دور ہو گئیں, سکون مل گیا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ نعمت جو زوجہ کی صورت میں ملی, اور پھر اس سے بڑی نعمت اللہ نے اولاد کی صورت میں عطا فرمائی. سوال ہوگا وہاں پر, بتاؤ تم نے ان کی رکھوالی کا معاملہ کیسا کیا, ہم نے تمہیں رکھوالا بنایا تھا, ہم نے تمہیں یہ دولت اور نعمت عطا فرمائی تھی شیطان کے سپرد کرنے کے لیے نہیں, جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے نہیں, ہم نے تو یہ نعمت تمہیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم ان کو اللہ کا بندہ بناؤ, رسول کا غلام بناؤ, جنت کا راستہ انہیں دکھاؤ. تم نے کیا اس کے اندر کیا بتاؤ؟ مسئول عن رعیتی, ہر ایک اس کے اپنے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا رکھوالا اس کو مقرر کیا گیا ہے, جواب دہ ہوگا اللہ کے ساتھ. معاشرہ خود بخود نہیں بگڑتا ہے, معاشرے پر کوئی افتاد اور مصیبت ایسی نازل نہیں ہوتی ہے وہ بگڑ جائے, معاشرہ بگڑتا ہے لوگوں کے بگڑنے سے, معاشرہ بگڑتا ہے نوجوانوں کے بگڑنے سے, معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے عورتوں کے بگڑ, حدیث شریف نے بتایا, اور ہم اسی کا نقشہ دیکھ رہے ہیں. جس قدر آزادی عورتوں میں بڑھتی چلی جائے گی, جس قدر نافرمانی نوجوانوں کے اندر زیادہ ہوتی چلی جائے گی, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں, اور تمام مسلمان خواتین اور تمام مسلمان نوجوانوں کو اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. جتنی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی یہ چیزیں, معاشرے میں بگاڑ اتنا ہی زیادہ ہوتا چلے. اس کی کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی قانون اس کے لیے نہیں, کوئی بندوق سے نہیں روک سکتی, رائفل نہیں روک سکتی, پولیس نہیں روک سکتی, حکومت نہیں روک سکتی. کسے روک سکتا ہے تو باپ روک سکتا ہے. اگر اصلاح کر سکتا ہے تو گھر کا سربراہ اصلاح کر سکتا ہے. اگر اس معاشرے کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے تو ہر باپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس کے بعد عمل کرے وہ کہ جو میں نے ابھی تک بیان کیے ہیں, معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جائے. ہم نے ماضی میں اب تک ان تمام ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. صاحب ہو, عقل کے ناخن لو, غور کرو اور سوچو اور سمجھو. مختصر سی بات عرض کرتا ہوں, چند روزہ زندگی ہے, ہم بھی جانے والے ہیں, ہماری اولاد بھی جانے والی ہے. کہاں جانے والی ہے؟ ایسے مقام پر کہ وہاں پھر کوئی کبھی موت نہ آئے. ایسے مقام پر جانے والے ہیں ہم سب. آج اس امت کے افراد نے, میں نے اور آپ نے مقصود اصلی یہ بنا لیا کہ بس یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہماری اولاد کی اچھی گزر جائے, بعد میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. صاحبوں, ہزاروں ایسے نقشے موجود ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے محفوظ رکھے کہ ہزاروں تمناؤں کے ساتھ اور ہزاروں ارمانوں اور آرزوؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر پہنچایا, اور جب ان سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت آیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. بتائیے کیا ملا, بتائیے کیا ملا؟ اپنی عمر بھر کی محنت کہاں گئی؟ آپ کے سامنے بھی وہ نقشے موجود ہیں اور ہمارے سامنے اور تمام بزرگوں کے سامنے موجود ہیں کہ جب ان سے نفع حاصل کرنے کا وقت آیا, پوری توانائی لگا دی, تمام سرمایہ لگا دیا, تمام دعائیں خرچ کر دی ان کے لیے, اور جب وہ پہنچ گئے کسی مقام پر اور امید بندی اس بات کی کہ اب ان سے ہمیں فیض حاصل ہوگا کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, کہاں گئے؟ کیا فائدہ ہوا؟ اس کے لیے تو ہم اس قدر سرگرداں, اور جہاں ہمیں جانا ہے سب کو اس سے ایسے غافل کہ خود بھی غفلت میں مبتلا اور اپنے بال بچوں کو بھی اسی راستے پر چلایا غفلت کے راستے پر. یقین رکھیے, تجربے کی باتیں ہیں, یہ کوئی ایسے افسانے اور کہانیاں نہیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. حدیث ایک اور یاد آ گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تاکید کرتے ہوئے اور ہدایت کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا, فرمایا کہ لا ترفع عنہم احسن ادبا او کما قال, ہمیشہ ان کو اپنے لاٹھی تلے رکھنا. بچوں کے بارے میں فرمایا, ہمیشہ اپنے بچوں کو لاٹھی کے تلے رکھنا, یعنی اپنے روب میں رکھنا, اپنی داب میں رکھنا, آزاد نہ ہونے دینا. اس لیے کہ بچہ اگر آزاد ہو گیا ماں باپ سے تو اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں بجز شیطان کی. کیسی بہترین بات فرمائی کہ انہیں ہر وقت اپنے روب و داب میں رکھنا اور ادب سکھانے کے لیے ادبن کا لفظ, اخلاق سکھانے کے لیے کہ ہمیں ہمیشہ ان پر اپنا روب رکھنا اخلاق سکھانے کے لیے. جب اخلاق اس طریقے سے سکھایا جائے گا بچہ کیسا بہترین ہوگا. تجربہ ہے اس بات کا کہ اگر بچے کو اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھا دیا، قرآن کریم کا علم پڑھا دیا، اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی ان کے ساتھ تربیت کرتے رہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں. وہ بچہ دنیا میں اپنے ماں باپ کے لیے جنت بن جاتا ہے، جنت بن جاتا ہے. سن 86 کی بات ہے، ابھی سن 7-8 سال پہلے کی، میں حاضر ہوا حج کے موقع پر، منا میں میں کھڑا ہوا تھا عرفات جانے کے لیے، بس کا انتظار تھا. بہت سے اللہ کے نیک بندے پیدل جا رہے تھے. میں نے ایک عجیب نقشہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی ہے، زیادہ طاقتور نہیں، دبلا پتلا ہے، لیکن وہ اپنی بوڑھی اور کمزور ماں کو اپنی پشت پر لادے ہوئے پیدل جا رہا ہے کرانے کے. بوڑھی ماں تھی، کمزور ماں تھی، اور اس کو وہ پیدل حج کرا رہا ہے. کیوں؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا اس میں؟ سورت سے معلوم ہوا ہے کچھ علم رکھتا ہے، قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے. خود بھی پیدل، حالانکہ بسوں کا انتظام ہوتا ہے لے جانے کے لیے، اس نے اس کو برداشت نہیں کی، اپنی کمر پر لادا اور لے جا رہا. ہو سکتا ہے کہ پورا حج اس نے اسی طریقے سے کیا ہے. ہم میں کوئی آج ایسا؟ یہ وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا حق پہچانتا ہے، وہی کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا قصہ بیان فرمایا، بخاری وغیرہ میں یہ تمام قصہ موجود ہے، کہ تین آدمی چلے جا رہے تھے بنی اسرائیل میں، راستے میں بارش شروع ہو گئی، وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، بجلی چمکی بلکہ گری اس چٹان پر جس کے نیچے یہ کھڑے تھے، وہاں سے وہ چٹان ٹوٹی اور ان کو بند کر دیا. بالکل اب یہ غار کے اندر اندھی قبر میں موجود. چٹان کو ہٹانا سرکانا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، کر ہی نہیں سکتا. اس وقت انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی تم نے جو بھی اچھا عمل کیا ہو اپنی رائے میں اخلاص کے ساتھ، اس عمل کا واسطہ دے کر دعا کرو اللہ سے کہ یہ مصیبت ہٹا دے. ہر ایک نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی، یہ باہر نکلا. ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ اللہ تجھے معلوم ہے میرے ماں اور باپ دونوں بوڑھے، میں بکریاں چراتا تھا، لیکن میرا طریقہ یہ تھا کہ بکریوں کا دودھ نکال کر لاتا تو پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن میں آیا، مجھے کچھ دیر ہو گئی، دودھ لے کر آیا، ماں باپ سو چکے تھے، بچے بھوک کی وجہ سے جاگ رہے تھے، تڑپ رہے تھے. میں ان کے سرہانے گلاس لے کر کھڑا ہو گیا دودھ کا، کہ جب آنکھ کھلے گی تو ان کو پلا دوں گا. بچے میرے پاؤں کے پاس لوٹ رہے ہیں بھوک کے مارے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، ماں باپ کا انتظار کرتا رہا. جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا. اگر یہ عمل میں نے تیری رضا مندی کے لیے کیا تھا تو یہ پتھر کی چٹان سامنے سے ہٹا دے. اللہ نے ہٹا دیا. یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا. وقت ہو چکا ہے آپ کا، کہنا کچھ چاہ رہا تھا، نکل کس طرف گیا، اس لیے میں بند کرتا ہوں. اذان بھی ہوگی اب.